الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة وقال صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رواه البخاري اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بحیثیت امت کے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں اور انعامات میں جو سب سے بڑا انعام ہے ایسا انعام کہ جس کی وجہ سے دنیاوی زندگی اور اس کے احوال وہ بھی معطر اور منور ہو جاتے ہیں اور ایسا انعام کہ جس کی وجہ سے جو ہر مخلوق کی اصل مقصود ہے اللہ تعالی کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت کی رجوع اور اصول وہ یقینی ہو جاتا ہے اس نعمت کو ایمان کہتے ہیں اور یہ ایمان مدینہ منورہ مسجد نبوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہاں سے جو ایک انقلابی صورت میں اٹھا ہے اور اس نے کروڑوں انسانوں کو مصنوعی آقاؤں سے آزاد کرایا ہے لاکھوں انسانوں اور اربوں انسانوں کو ایک خالق سے ڈرنے کا سلیقہ سکھایا ہے اور ایک خالق کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنے کا سبق پڑھایا ہے اسے ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کی تشریف فرمائی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا. حکمت الہی کے تقاضوں کے مطابق جن احوال میں جیسے ماحول میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا وہاں انسان کو بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت تھی، وہاں روشنی کی ضرورت تھی، وہاں صحیح راستہ بتلانے والے کی ضرورت تھی، کیونکہ ان تعلیمات کے بغیر اگر انہی اقوام اور ان علاقے کے لوگوں کے حالات آپ جاننے کی کوشش کریں تو پورے عالم میں اخلاقی لحاظ سے شاید ہی ان سے زیادہ ذبح حال کوئی تھا، کہ جہاں پہ لوٹ کسوٹ اور قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، دوسرے کا حق مارنا، ظلم کرنا یہ عام سی بات تھی، اور جہالت کی انتہا اس حد تک جا چکی تھی کہ ایک انسان معصوم صرف اس کے جنس اور صنف کے خاتون ہونے کی وجہ سے اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. اور ذرا سی بات پہ لڑائی ہوئی، مورخین کہتے ہیں کہ 300 سال تک اقوام کے درمیان لڑائی جھگڑا رہا، دشمنی رہی، قتل و قتال ہوتا رہا، اور ایسے احوال میں قرآن کریم کا نزول، شریعت مطہرہ کی تعلیمات، وہ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے کہ جو شخص بھی ہدایت کا طالب تھا، جس کو بھی ان تمام چیزوں سے مایوسی ہو چکی تھی اور وہ ایک بہترین زندگی گزارنے کی تلاش میں تھا، قرآن کی آیات آج بھی ہم سنتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سہرام جناب نبی علم کی مطالبہ سنا ہے پہ وہی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آرادی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے اللہ باتیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے امت کے رسول ہیں، ہر ہر انسان کے لیے آپ شافع ہیں. آپ نے اس کو اسی کے لہجے میں جواب دیا. جیسے ہماری زبانوں میں فرق ہے، کراچی کی اردو، حیدرآباد کی اردو اور ہے، پنڈی والوں کی اردو الگ ہے، اسی طرح عربی لہجوں میں بھی فرق ہے. حجاز کا لہجہ اور ہے، نجران کا اور ہے، مصر کا اور ہے. تو عربی اور اس قسم کے لوگ، ان کا دیہاتی لہجہ ہوتا ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و التسلیمات کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی شعبے کے افراد سے مل سکتے ہیں اور ان کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ایسے احوال میں جب اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسالت وہ اجاگر ہوئی، مسلمانوں اور اہل عرب نے دیکھا کہ شرافت کی زندگی، انسانیت کی زندگی، احترام کی زندگی، عبادت کی زندگی، اور بندہ بن کے کیسے وقت گزارا جا سکتا ہے، اس کا لاح عمل، یہ تو ایک بہترین زندگی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جب اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب اس کا شکر، اس کی قدردانی، اس کے تقاضے، وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. فسبح بحمد ربك واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان فرمائیے اور استغفار کیجئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اہم ترین مقاصد وہ دو ہی ہیں، سب سے پہلے اپنے خالق، اپنے رب کی تحمید، تعریف، اس کا احسان، اس کی قدردانی، اس کا شکر، اللہ تبارک و تعالی کا شکر کیسے ایک بندہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے احکام مانے، اپنے خالق کو خوش رکھنے کی اگر شوق ہے اور امید ہے تو اس کے لیے پھر خالق کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان اس کے آزار بھی ہیں، اس کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں، وہ مشکل وقت سے بھی گزرتا ہے، آزمائشیں بھی کبھی آ جاتی ہیں، واستغفر، اپنے رب کی مغفرت طلب کرو۔ اب آپ غور کیجئے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اور کوئی بھی موقع ہو، اگر ایک انسان مسلمان کو ہما وقت یہی مطلوب ہو کہ میں اپنے اللہ تعالی کی مغفرت کا حقدار بن جاؤں، تو وہ گناہ کیوں کرے گا؟ وہ بدعات میں کیوں ملوث ہوگا؟ اور وہ نواہی آخر کیوں کر سرزد ہوں گے اس سے؟ انہو کان توابا، قرآن دوبارہ تسلی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ذات وہ توبہ کو قبول فرمانے والی ذات ہے۔ کتنی بہترین تسلی ہے، اور اسلام کی فتح اور نصرت کے ساتھ اسلام کے آگے بڑھانے کے اصول بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو وہ انقلاب، وہ تعلیمات، وہ زندگی کا پیغام، وہ قرآن، وہ سنت، اس پورے معاشرے کو تبدیل کرنے والا اور پوری معاشرے کا اصلاح کرنے والی جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی مسجد نبوی المبارک۔ کیونکہ اسلام کے شعائر وہ اسلام کی شان ہوتے ہیں، اسلام کی آن ہوتے ہیں، اور شعائر کا احترام کرنے والے کے لیے قرآن کریم نے تقوی کی گواہی دی ہے۔ کیونکہ آج کل یہ ماحول بن گیا ہے اور یہ مطالبات کیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ کسی مسجد کے بارے میں حکم جاری ہو گیا، کسی درسگاہ کے بارے میں، کسی دینی مدرسے کے بارے میں حکم جاری ہو گیا، تو ضروری ہے کہ اصلاح کی نیت سے اور مسلمانوں کی رہنمائی کی نیت سے ایک دفعہ ان کو یہ بھولا ہوا سبق بھی یاد دلایا جائے کہ آج اگر دنیا میں ہمارا کوئی وجود ہے، ہماری کوئی پہچان ہے، ہمارے کوئی تہذیب ہے، تمدن ہے، اور اگر آج ہم ان افراد پر فخر کرتے ہیں جو ہمارے اسلاف کہلائے، آج ہم ایسی شخصیات کے وارث قرار دیے جاتے ہیں جنہیں صحابہ اور تابعین کہا جاتا ہے، اور آج ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، آج ہم احادیث سنتے ہیں، آج ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، ذرا اس پہ بھی توجہ ڈال لیجئے کہ ان تمام کمالات اور احسانات کے مراکز وہ مساجد اور اللہ کے دین کے ادارے ہیں۔ خدا کی قسم، آج پاکستان سے آپ مساجد کو ختم کر دیں، مدارس کو ختم کر دیں، زیادہ نہیں، ایک سال بعد اس روئے زمین پہ جس طرح کا ماحول ہوگا اور جو گناہ کے دریا بہ رہے ہوں گے، مسلمان کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ تعالی کے ہاں محبوب ترین مقام وہ مساجد ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں قدر و منزلت مساجد کی، اللہ کے گھروں کی یہ بٹھانا لازم ہے، پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ وان المساجد للہ، اور ساری کی مساجد وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، فلا تدعو مع اللہ احدا، لہذا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، ہمیں آپ کو سب کو حضرت کی معیت آخرت میں نصیب فرمائے، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ جس مسجد میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہو، جس مسجد میں بدعات کی جا رہی ہو، جس مسجد میں فلاں بابا کو مدد کرنے والا سمجھا جا رہا ہو، جس مسجد میں کسی درگاہ کو مشکل کشا یا حاجت روا بیان کیا جا رہا ہو، تو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضرت والد صاحب کا جواب ہمیشہ نفی میں ہوتا تھا کہ نماز نہیں ہوگی وہاں پہ۔ تو ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور دوسری طرف چند لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، دوسری طرف بدعات ہیں، دوسری طرف لایعنیات ہیں۔ کون سا عقل سلیم والا محقق عالم مفتی وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں بدعات کو ترجیح دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ نظام قائم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی ترویج کا، صحابہ کے اٹھنے بیٹھنے کا، آج کل ہر جگہ ایک نام آپ سنتے ہوں گے، کمیونٹی سینٹر۔ یہ کمیونٹی سینٹر کیا چیز ہے؟ اس کا کانسیپٹ اور اس کا تصور پہلی دفعہ ریاست مدینہ میں پیش کیا گیا ہے۔ آج مدارس کو، مساجد کو یتیم سمجھا جاتا ہے، بے سر و پا سمجھا جاتا ہے، اور جہاں جس کا جی چاہے وہ باتیں سر گزرتا ہے، ریمارکس کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں میں ایک انتشار، بے یقینی کی کیفیت، پہلے بھی میں نے آپ حضرات سے عرض کیا، دوبارہ پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایک عام کراچی کے ٹاور میں اور مساجد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو عمارات غلط بنائی گئی، بغیر ضرورت کے بنائی گئی یا غیر قانونی طریقے سے بنائی گئی، ان کے مصالح پتہ کرنے ہوں گے۔ یہ علماء اور فقہاء جانتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ولو بنیت لمصالح المسلمین لا تنقض، مسلمانوں کی ضروریات کے لیے اگر مساجد بنائی جائیں تو ان کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیا قرآن کی یہ آیت ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں؟ وان المساجد للہ، مساجد اللہ کی ہیں۔ کیا احادیث مبارکہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف فرمائی ہے، کیا ان احادیث کا ہم انکار کر بیٹھیں؟ العیاذ باللہ، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کو اپنے حدود مقرر کرنی ہوں گی، اور اس دنیاوی مقاصد اور مراتب میں کوئی کتنا بھی بڑا مرتبے پہ فائز کیوں نہ ہو جائے، اور کوئی کتنا ہی بڑا قاضی کیوں نہ ہو جائے، قرآن اور احادیث کے احکام کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور دستور میں سب سے پہلی بات یہ نہیں لکھی گئی کہ کوئی بات بھی قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں ہوگی؟ تو کہاں گئی وہ کانسٹیٹیوشن، اور کہاں گئے وہ تمام قوانین جس کی بنیاد یہ رکھی گئی تھی کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی حکم ہوگا تو وہ ختم کر دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کا دین، شریعت اسلام، یہ تمام چیزیں، اللہ کے دین کی حفاظت، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تشدد کو پسند کرنا یا پرتشدد چیزوں میں ملوث ہونا یہ موجودہ احوال کے تقاضوں کے خلاف ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وما علیک الا البلاغ، آپ پر پیغام پہنچانا ضروری ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ ہماری کامیابی کے راستے ہیں. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صف میں بیٹھتے ہیں، جماعت کا انتظار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادت ہے. اور جیسے ایک انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، جیسے ایک انسان کو پینے کی ضرورت ہے، جیسے ایک انسان کو میڈیکل سہولیات کی ضرورت ہے، اس کی فکر کی جاتی ہے بھرپور طریقے سے. اور یہاں تک کہ حکمرانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ حقوق بھی ہماری عوام کو پوری طرح نہیں پہنچ رہے. بالکل اسی طرح ایک انسان کا بنیادی حق اس کی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو مذاہب مبعوث فرمائے، انبیاء بھیجے، رسل بھیجے، یہ عین تقاضا ہے اس بات کا کہ جیسے انسان کو اپنی تمام چیزوں کی دیگر ضروریات پوری کرنی ہے، اس کو اپنے مذہب کی تعلیمات بھی پوری کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابتدا میں ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے کامل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانوں کے راستے پہ نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے. فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور دلائل کے آنے کے بعد اگر تم پھسل گئے، گمراہ ہو گئے، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی خوب زوراور اور خوب جاننے والے ہیں. وہ پکڑ بھی ویسے ہی فرما دیتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے مسیحیوں کا دن گزرا کرسمس کے نام سے، اور ہمارے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جیسی سرزمین پہ جگہ جگہ ایسے دیکھنے میں آیا گویا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مسیحی ہیں، اور جگہ جگہ پارٹیاں منعقد کی گئیں، مختلف یکجہتی کے اظہار کیے گئے، اور بغیر کسی وجہ کے لا مذہبوں کی چاپلوسی میں لوگ ملوث نظر آئے. محترم بھائیوں، اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے دیگر مذہب کو پورے کے پورے حقوق دیے ہیں. اسلام سے قبل کسی یہودی کو عیسائیوں کے ہاں اجازت نہیں تھی عبادت کی. اسلام سے قبل کسی مسیحی کو یہود کے ہاں عبادت کی اجازت نہیں تھی. اسلام سے قبل مذہبی آزادی کا تصور یہ دنیا میں ناپید تھا، بلکہ اسلام کی عظیم تعلیمات کا یہ خوشبو ہے، اس کی النورانیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ تعلیم فرمایا کہ جو دوسرے مذاہب پر عمل پیرا ہیں وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک جو احوال آئے ہیں، ان میں اہل کتاب کے حقوق، اہل کتاب کے تمام ضروریات، ان کی عبادات، ان کی عبادت گاہیں، ان کو قائم کیا گیا ہے، لیکن ان کے اسلامی قوانین اور تعلیمات کے موافق. ہمارے ہاں کیونکہ اپنی تعلیمات سے دوری پیدا ہو رہی ہے، اور یہ احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اسلام پہ چلا جائے اور اسلامی تعلیمات کو اپنایا جائے تو آگے جا کے خدا نخواستہ ہم ترقی پذیر ہو جائیں گے اور بیکورڈز ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اگر ہم اپناتے ہیں اور اس کے اپنانے سے ہماری زندگی میں جو فرق آئیں گے، ہماری زندگی میں جو نکھار آئیں گے، جو خیر آئے گی، جو برکات آئیں گے، جو سنت پر عمل کرنے سے سکون اور زندگی میں خوشحالی آئے گی، وہ ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے. ابھی آنے والا موقع ہے، غالباً آج 31 تاریخ ہے انگریزی حساب سے، تو پوری دنیا اس چیز میں مشغول ہو جائے گی کہ جی نیا سال شروع ہو رہا ہے اور فلاں کو مبارک ہو، فلاں کو مبارک ہو. یہ تو ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ تو ہمارا مذہبی ہیریٹیج نہیں ہے، یہ ہمارا میراث نہیں ہے. یہ تو ہم پر ایسا نظام مسلط کیا گیا، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، کہ وہ نظام جب ادھر آیا، ہندوستان پہ نافذ کیا گیا، ہر ہر چیز میں مسلمان کو اس کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے، کبھی کبھار میں اپنے احباب میں بیان کرتا ہوں کہ مسلمان کے سر سے لے کے پاؤں تک جو شریعت کے احکام ہیں اور جو اس کے خلاف مغربی سازشیں ہیں، اس کا جائزہ لے لیں. شریعت مطہرہ نے حکم دیا سر ڈھکنا مسلمان کے لیے بہتر ہے، ادب ہے، سنت ہے. وہاں کہا گیا کہ سر ڈھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ فیشن کا حصہ شامل کر دیا گیا کہ سر پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیب مبارک، جیب عربی میں گریبان کو کہتے ہیں، گریبان مبارک کا ذکر آتا ہے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا نور دیکھا، بال دیکھے، اور مجھے مشاہدہ ہوا آپ کا. یہاں کہا گیا کہ نہیں، ٹائی لگانی ہے، بند کر دو اس کو. علماء کرام فقہا فرماتے ہیں کہ لباس ایسا ہو کہ جس میں انسان کے اعضاء اور جسم وہ مستور ہو جائیں، ستر لباس کا مقصد ہی ہے. یہاں کہا گیا کہ نہیں، ایسا لباس زیادہ پسندیدہ ہوگا جس میں زیادہ سے زیادہ جسم ننگا نظر آتا. ٹخنوں پہ شریعت مطہرہ کا حکم واضح ہے، ایک نہیں بلکہ کئی احادیث ہیں، صحیح سند سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عمل مبارک وہ اسبال الازار کے خلاف تھا، یعنی کپڑا لٹکاتے نہیں تھے. صلیت ولکن اسبلت ازارک تعالی لا یقبل صلاۃ مسبل الازار، حدیث شریف میں ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن تمہاری چادر نیچے لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالی نیچے کپڑے لٹکا کے نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں فرماتے. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور پوری دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم لیڈر گزرے ہیں، ان کو جب زخم لگے، ان پہ حملہ ہوا، شہادت کا وقت قریب تھا، اس دوران صہیب رومی تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا اخی ارفع ثوبک، اے میرے بھائی کپڑا اٹھا لیجئے. یہ اہم ترین مسئلہ ہے، لیکن وہاں کہا گیا اسلام مخالف تعلیمات میں مرد کو کہا جا رہا ہے کہ جتنا نیچے ہو سکے کپڑا لٹکا لو، تاکہ یہ نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہ ہو، یہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہ ہو، یہ ذکر کرے تو اس کا ذکر قبول نہ ہو. اور خاتون کو کہا گیا کہ جتنا ہو سکے کپڑا کم کر دو، تاکہ یہ نہ نماز کے قابل رہے، نہ وضو کے قابل رہے، نہ کسی عبادت کے قابل رہے. ایسے احوال میں پھر کہتے ہیں متى نصر اللہ، کہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کب آئے گی. میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا، اور یقیناً ہمہ وقت ہمیں اصلاح کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ رجوع کی بھی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ذکر و اذکار سے بھی فائدہ ہوگا، ہمیں تعلیم اور تعلم کو بھی قائم رکھنا ہے، تب جا کے یہ محنت مزید آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالی عن قریب پاکستان کی اکثریت دین پر عمل کرنے والی ہوگی۔ لیکن اس وقت احوال مختلف ہیں، اس وقت ہمارے حکمران وہ اللہ اور رسول کے احکام سے ناواقف ہیں، اس وقت ہمارے لیڈر جنہیں ہم اپنا مقتدا مانتے ہیں اور جنہوں نے جن کو ہم نے اپنی بڑی بڑی کرسیاں حوالے کی ہیں، حاشا و کلا وہ دین کے بارے میں کک بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ جن لوگوں کو ہم نے باغ دوڑ اپنی حوالے کی ہے اور جو افراد یقیناً وہ دنیا کے معاملات میں اور اپنے نظام میں بڑے قابل ہوں گے، لیکن ایک اسلامی نظام اور ایک اسلامی مملکت کے آگے اور ترقی کرنے میں اور اس کے مزید بڑھنے میں اسلام کا حصہ جب تک شامل نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ نظام کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا میں جب کسی کے ساتھ وعدہ خلافی یا آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی جائے تو کتنی ناراضگی ہوتی ہے، قطع تعلق تک انسان پہنچ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بات نہیں کرتا، آئندہ اس پہ اعتماد نہیں کرتا، آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنے رب سے جو وعدہ کیا گیا، اپنے اللہ سے جو ہر مسلمان نے وعدہ کیا کہ اگر ہمیں موقع ملے، اگر ہمیں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نام لینے کا، تو ہم خوب عبادت کریں گے، خوب اللہ اللہ کریں گے اور خوب دین پر عمل کریں گے، اس وعدے پہ عمل ہوتا نظر نہیں آیا۔ قرآن کا وعدہ کیا ہے ذرا سنیے گا، الذین امکناہم فی الارض، یہ مسلمان اگر ہم ان کو زمین میں بسا دیں، اقاموا الصلاۃ تو یہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ اور فائنینشل اسلامی نظام قائم کریں گے۔ زکوٰۃ کا مطلب صرف زکوٰۃ نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا مطلب تمام وہ معاشی نظام جو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں ہمیں سکھایا ہے اس کو اپنا لیا جائے۔ ایک مسلمان زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور سود خور بھی ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہوا؟ لہذا الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین پہ بسائیں، زمین میں ان کو زمین کی خلافت دیں، زمین کی حکمرانی دیں، اقام الصلاۃ تو وہ نماز قائم کریں گے، وہ مسجدیں توڑیں گے نہیں۔ نماز کیسے قائم ہوگی؟ نماز کا مطلب صرف اوپر نیچے نہیں ہے، نماز کا مطلب جو صبح الصلاۃ خیر من النوم پہ ایک مسلمان کی آنکھ کھلتی ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور رات کی وتر اور نوافل تک ہوتا ہے، اس میں مسجد بھی ہے، اس میں وضو بھی ہے، اس میں طہارت بھی ہے، اس میں لباس بھی ہے، اس میں قبلہ بھی ہے، اس میں صفوف بھی ہیں، اس میں سنتیں بھی ہیں۔ الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین پہ بسا دیں، اقام الصلاۃ تو وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم دیں گے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اخلاق اس نہج پر چلے گئے ہیں کہ جہاں بر موقع نیکی کا حکم دیا جائے تو وہ برا مان لیا جاتا ہے، وہ مخالفت سمجھی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جو ہے اب پریشانی پیدا کر رہا ہے اور معاملات خراب کر رہا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرن، تم دیکھ رہے ہو کہ گناہ ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ غلط کام ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ اور رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اپنی دسترس میں ہو تو عملی طور پہ اس کو ٹھیک کر دیا جائے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر دسترس میں نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے تو زبان تو ہے نا، آواز تو ہے، کلام تو ہے، کہہ دیجئے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان کی بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد وہ ایک ظالم حکمران کے سامنے سچی بات کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین دستور ہے، آپ کے لیے بہترین مشن ہے، اگر اس کو اپنا لیا جائے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن لازم ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے کا عقیدہ رکھیں، لازم ہے کہ ہم آخرت پر یقین رکھیں. ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن حساب ہونا ہے، جس دن سزا اور جزا ہونی ہے، اور جس دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اس طرف جانے کے لیے جو بہترین راستہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الرَّسُولَ، ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول نازل کیا جو ذکر ہی ذکر ہے. قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، دین اور شریعت کو بھی ذکر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر فرمایا گیا، اور اللہ کی یاد وہ تو ذکر ہی ذکر ہے. اس کے مقابلے میں جو ایسے احوال ہیں، ہماری مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہماری تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ کرسمس کا دن ہو یا نیو ایئر کا دن ہو یا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہاں ہمیں محتاط رہنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اپنی دینی احکام، اپنے اعمال، اپنے گھرانہ، اپنی فیملی، اپنا دفتر، اپنی فیکٹری، اپنا پورا نظام، اس میں جہاں جہاں ہمارے لیے ممکن ہو شرعی احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور اسی سلسلے میں خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ چل پڑا ہے کہ ہم نے ان کو مہنگے مہنگے تعلیمی نظاموں میں داخل کیا ہے، اور ماں باپ اپنی ذمہ داری یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کی فیس دے دی جائے، خواہ وہ کتنے ہی ہزار، اتنے ہی لاکھ کیوں نہ ہو، اگر وقت پہ فیس دی جا رہی ہے تو ماں باپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آئے دن اولاد کی نافرمانی، اولاد کی طرف سے تکالیف، اور اولاد کے کرتوت کی وجہ سے والدین کی پریشانی، یہ سامنے آ رہی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ہمارے آنے والے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری اگلی نسل، وہ اسی ڈھپ پہ چلے گی جیسے ان کو تربیت کی جائے گی، وہ اسی طور طریقوں کو اپنائیں گی جن طور طریقوں میں آپ نے ان کو بڑا کیا ہے، وہ انہی تہذیب اور تمدن میں خوش رہے گی جس تہذیب اور تمدن میں ان کی تعلیم ہوئی ہے. لہذا ضرور بالضرور ہر ہر مسلمان اپنی اولاد کے بارے میں جیسے دنیاوی تعلیمات کی فکر کر رہا ہے، جیسے شوق سے اس کو بیکن ہاؤس اور سٹی سکول بھیج رہے ہیں، اسی شوق سے ذرا یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ آیا کل کو یہ قوم کے کسی مرتبے پہ بیٹھے گا، کل کو یہ قوم کے کسی حکمرانی میں ہوگا، یا ویسے ہی اپنے خاندان کا بڑا ہوگا، تو اس کے دل میں اللہ کی رسول کی معرفت کتنی ہے، یہ شرعی تعلیمات کتنی جانتا ہے، اس کو اپنے حدود معلوم ہے کہ نہیں. آخر جب اللہ اور رسول کے احکام سامنے آ جائیں تو یہ وہاں بھی الٹی سیدھی بولتا جائے گا یا وہاں پہ جا کے رک جائے گا. یہ تمام زیور، یہ تمام خوبصورتی، یہ تمام آداب، یہ شریعت مطہرہ سے آتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا، سب سے بڑا سخی، سب سے اچھا آدمی وہ حضرت ابو بکر ہیں. لیکن ایسے مواقع آئے، حضرت ابو بکر نے اپنے والد ابو قحافہ کو منہ پہ تھپڑ دے مارا. یہ اس وجہ سے کہ انسان کو اپنے حدود معلوم ہو جاتے ہیں، جہاں اس کو لگے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے، مذہب سے تجاوز کر رہا ہے، اپنے بنائے ہوئے قوانین سے تجاوز کر رہا ہے، تو پھر وہ وہاں رک جاتا ہے، اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں آزادی اظہار رائے کے نام پہ لوگوں کو بے ادب بنایا جا رہا ہے. میں بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، کئی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو انہی نظاموں سے نکلے ہیں اور آج وہ اللہ کے وجود کے منکر ہے، آج تک وہ یہ نہیں مانتے کہ خدا ہے۔ لہذا ہمیں بہت ہی زیادہ اپنی آنے والی نسل، اپنے اعمال، اپنی تہذیب و تمدن، اپنے تہوار، اپنے تمام سلسلے، اپنے حکمران، اپنے قائدین، اپنا ملک، ان تمام شعبوں میں دین کا جو حصہ ہم نے برائے نام سا رکھا ہوا ہے، اسے کام چلنے والا نہیں ہے۔ کامیابی کے راز وہ دین میں ہیں، وہ شریعت میں ہیں، وہ الذین امکناہم فی الارض کے مستاق بننے میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان قریب ایسے احوال پیدا فرما دیں گے کہ مسلمانوں کی جو عزت رفتہ ہے، جو گزشتہ دبدبہ ہے، جو گزشتہ نام ہے، وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام کے عظیم ترین رکنوں میں ایک بہت بڑا کام وہ دین کی مدد اور نصرت ہے۔ میں آپ کو آسان سا علاج بتاتا ہوں۔ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ دین کے خلاف سازشیں بڑھ رہی ہیں، جہاں آپ کو محسوس ہو کہ دوبارہ اسلام پہ یلغار کی جا رہی ہے، جہاں آپ کو لگے مساجد اور مدارس ان کے احترام اور ان کی تعظیم میں کمی کی جا رہی ہو، تو وہاں آپ ان کی مدد اور نصرت مزید بڑھا دیجئے۔ اگر کوئی مساجد ختم کرنے کے درپے ہو سکتا ہے، تو پاکستان میں ایسے افراد اور مسلمانوں کی کمی نہیں جو اس کے مقابلے میں ہزاروں مساجدیں کھڑے کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایسے غیرتی غیور مسلمان الحمدللہ پاکستان میں آج بھی موجود ہیں، جو پورے کے پورے اسلامی نظام ملک میں جو موجودہ ہے، حاشا و کلا ایک روپیہ بھی کسی سرکاری چندے سے نہیں لیا جاتا۔ خصوصاً مسلمانوں کی توجہات، دعاؤں اور کوششوں سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ہمارے ملک پاکستان کا ایک امتیازی تمغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کے مسلمانوں کو دین کی مدد اور نصرت میں اعلیٰ ترین معیار دیا ہے۔ اس دین کی مدد اور نصرت کی برکات کیا ہیں؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح مکہ کے بعد یا جس نے اسلام کے سربلندی کے بعد مدد اور نصرت کی ہے، اس کا درجہ الگ ہے، اور جس نے اسلام کو غربت کے زمانے میں، مشکلات کے زمانے میں، تنگی کے زمانے میں مدد اور نصرت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک اعظم درجتا، یہ سارے کے سارے گزشتہ لوگوں سے زیادہ درجات والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ ہے، فقراء صحابہ ہے، جن کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور کہنے لگے اللہ کے رسول اغنیا مالدار وہ آگے چلے گئے، وہ زکات دیتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں، وہ دین کی مدد و نصرت کرتے ہیں، ہم کیسے ان تک پہنچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نماز کے بعد جو یہ تسبیحات ہیں ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 اور 34 دفعہ، کیسا زبردست جواب ہے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بہترین وظیفہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اور غور کیجئے وہ حدیث کے جہاں حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم طلب کیا، آپ نے جواب میں یہی وظیفہ دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی یقیناً دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرمائیں اگر ہم دین پر عمل کریں، اور اصل آخرت کی طیبات ہیں، آخرت کی سعادات ہیں، آخرت کی حسنات ہیں، وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ کہ دین کی طرف رجوع ہونی چاہیے، اصل مقصد وہ ہے، اصل مقصد رجوع اللہ اور نماز اور زکات ہیں، اس کی برکات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور دنیا کے احوال وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تمام معاملات میں وہ خیر اور عافیت نازل فرمائے، اور جو مشکلات ہیں اور جو ایک عجیب اور غریب افراتفری کا ماحول ہے اور تنگی ہے، اللہ تبارک و تعالی جلد اس کو سکون میں، امن میں، فراخی میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے کہ عقیقہ کیسے کرنا چاہیے اور بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے. یہ عقیقہ جو ہے یہ ان سنت ابراہیمیہ میں سے ہے کہ جو مشرکین مکہ کے درمیان باقی رہ گئی تھی, یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سنتیں ثابت ہیں اس میں عقیقہ بھی ہے, اس میں ولیمہ بھی ہے, اس میں مہمان کی ضیافت بھی ہے, لیکن یہ ان سنن میں سے ہے کہ جو باقی چھوڑ دی گئی ہیں. یعنی آج ہماری امت کے لیے بھی بچے کی ولادت کے ساتویں دن لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا کوئی بڑا جانور اس کی طرف سے ذبح کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک بخت بنا دیتے ہیں. اور صحیح روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا عقیقہ بعد میں فرمایا ہے, خود شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اور عقیقہ ساتویں دن بھی ہو سکتا ہے, ساتویں دن نہ ہو تو پھر چودھویں دن کر لینا چاہیے, چودھویں دن نہ ہو سکے تو پھر اکیسویں دن کرنا چاہیے. اس کے بعد زندگی میں جب بھی موقع ملے تو کر لیا جائے, وہ قبول ہوگا. عقیقہ کا ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے سر کے بال اتار لیے جائیں اور ان بالوں کو وزن کے حساب سے سونے میں اگر توفیق ہو ورنہ چاندی کے برابر کر لیا جائے اور اس مالیت کو صدقہ کر دیا جائے, یعنی بال کے برابر سونا یا بال کے برابر چاندی یا اس کی قیمت کسی فقیر غریب کو دے دی جائے, تو اس سے بچے کی عمر اور حیات میں برکت آتی ہے. یہ ہے عقیقہ. اور سوال یہ ہے کہ بچے کو اذان کیسے دینی ہے, تو کان میں اذان دینے کا طریقہ عالمگیری فتاوی ہندیہ میں بڑی تفصیل سے مذکور ہے. اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ اذان دینے والا قبلہ رخ ہو جائے اور اذان دینے والا بچے کو اپنے اس طرح لٹا لے کہ بچے کے پیر قبلے کی طرف ہوں گے تو اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا, اور اس کے سیدھے دائیں کان میں جو اذان دی جائے گی وہ فجر کی اذان ہوگی, الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ. اور جب دائیں کان میں اذان ختم ہو جائے تو بائیں کان میں پھر اقامت قد قامت الصلاۃ والی وہ دے دی جائے, انشاءاللہ تعالی یہ بچہ پھر بہترین مسلمان اور نمازی ہوگا. سوال پوچھا ہے کہ شوہر نے کہا میں تمہیں طلاق دوں گا یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو اس سے کیا واقع ہوتا ہے. دیکھیے یہ مستقبل کا کلام ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ تو وہ طلاق نہیں ہوگی, اس لیے کہ آگے اس نے ان لگا دیا, اور ان عربی میں شرط کے لیے آتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی آتا ہے. تو چھوڑتا ہوں یہ الگ الفاظ ہیں, اس سے تو طلاق واقع ہو جائے گی, اور چھوڑ دوں گا کب چھوڑ دوں گا کیسے چھوڑ دوں گا یہ کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ہے مجہول احوال, اور مجہول احوال میں شریعت حکم نہیں لگاتی جب تک کہ 100% کوئی ایک بات متیقن نہ ہو چکی ہو. لہذا مستقبل کے سیدھے سے طلاق نہیں ہوگی, خاص طور پہ چھوڑ دوں گا سے اس کے علاوہ میں دیکھا جائے گا. سوال پوچھا ہے گاڑی اور گھر وغیرہ کا انشورنس کرانا کیسا ہے. دیکھیے یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن مسائل میں ہم بحیثیت پاکستانی قوم کے مجبور ہو چکے ہیں, جیسے ہمارے بینک سارے آپ کو پتا ہے ان کے کیا حالات ہیں, خواہ وہ اسلامی ہو یا کنونشنل ہو. اسی طرح اب اگر اس ماحول میں اور اس نظام میں کوئی ترتیب بنانی ہے, کاروبار کرنا ہے یا کوئی بھی سلسلہ ہے, تو اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ انشورنس ہونی چاہیے. تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد جامعہ بنوری ٹاؤن کے مفتی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم اور فقیہ اور مفتی تھے, انہوں نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف جان کے علاوہ دیگر اشیاء میں انشورنس کی اجازت دیا کرو, مفتیوں سے فرماتے تھے. اور یہی کہتے تھے کہ آگے جا کے یہ مسائل کا شکار ہو جائیں گے اور انشورنس والی شرائط ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, لہذا علماء نے اجازت دی ہے لیکن پرہیز کرنا بہتر ہے. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ دیکھیے قرآن کریم کی آیات, خاص طور پہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان آیات کا شان نزول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم والوں نے کوئی شرارت کر کے کوئی سحر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ پر جو سحر کا اثر تھا وہ نہایت ہی کم ترین تھا. یہ کہ گھر والوں سے تعلقات کا محدود ہو جانا، آپ کے سر مبارک میں تکلیف کا ہو جانا، یا ایک بات پہلے فرما چکے تھے دوبارہ فرما دینا، بس اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں ہے. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ شارح بخاری و ترمذی، انہوں نے فرمایا ہے کہ پیغمبر پر سحر کا اثر محدود ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے بندے و بشر ہیں، لیکن رسالت اور نبوت سحر سے 100% محفوظ ہے، اس پہ سحر کا کوئی ایک رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا ہے. یہ ہے اس کا بہترین جواب. سوال پوچھا ہے وتر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے؟ جی بالکل. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہم جب نفل پڑھتے ہیں تو ہم نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری عبادت ہو، ہمیں ثواب ملے، ہمارے درجات آگے بڑھیں. اور عبادت میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ سنت طریقہ ہے. دنیا میں کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا مفتی، کوئی ایسا فقیہ آپ کو نہیں ملے گا جو سنت سے ہٹ کے کسی اور طریقے کو بہتر کہے. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر بناؤ. اس کے علاوہ علماء نے، حضرت شاہ صاحب نے بھی، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے بھی، ملا علی قاری نے بھی، مختلف شروحات میں کتابوں میں تفصیل فرمائی ہے، اور خلاصہ اس کا یہی فرمایا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وتر کو رات کی آخری نماز بنا دی جائے. تو اگر کوئی وتر کے بعد نفل پڑھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے. نفل پڑھتا ہے تو کوئی وہ خدا نخواستہ بہت بڑا گناہگار نہیں ہے. ہاں، لیکن وہ خلاف سنت طریقے پر چل رہا ہے. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو طریقہ بھی مکروہ ہو وہ اس کا انجام حرمت تک چلا جاتا ہے، لہذا احتیاط بہتر ہے. اور اگر ہماری کتابوں میں لکھا بھی ہے، مجھے معلوم ہے فتاوی شام میں ہے، اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں ہے کہ وتر کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں، تو کیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جہاں صحیح حدیث تمہیں مل جائے وہاں میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں؟ اور کیا ہمارے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت، اہل حق مسلک کے دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں ہمارے عقائد قرآن اور سنت کے مقابل آ جائیں وہاں ہم قرآن اور سنت کو ترجیح دیں گے؟ تو ان تمام مسائل کی روشنی میں دیکھتے ہوئے یہی بہتر ہے کہ وتر کے بعد نوافل نہ پڑھی جائیں، وتر کو آخری نماز بنایا جائے. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، مرحومین کے حق میں دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. ہمارے جامعہ کے خادم ہیں سمیع الحق، ان کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہاں کے باسی مخلصین جو واقعتاً یہاں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حامی اور ناصر ہوں، ان کی مدد و نصرت فرمائے. یہاں کے مسلمان، یہاں کے علماء، یہاں کے طلاب، یہاں کے مساجد مدارس، اللہ تعالیٰ روب ترقی فرمائے، ایمان اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. نکاح بھی ہے، آ جائیں. اللہ اکبر. کیا حال ہے جناب؟ اچھا جی، یہ تو مجھے